السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک ہی محلے سے پراسرار طور پر غائب ہونے والی 8 نوجوانوں کی گمشدگی معمہ بن گئی ہے. پاکستان کے فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ نے پاکستان میں آئندہ عام انتخابات میں فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے، جبکہ پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان ہیڈ کوارٹرز کی سیکیورٹی پاک فوج کے حوالے کر دی گئی ہے. پاکستان میں مقیم ہزاروں کشمیری پناہ گزین پاکستان کے آئندہ انتخابات میں ووٹ کا دوہرا حق استعمال کریں گے. وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخاب کے لیے بھی ووٹ کا حق رکھتے ہیں. بھارت کے اپنے پہلے دورے کے موقع پر اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے فروغ کے لیے مواقع موجود ہیں. امریکہ کی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کے سفری پابندیوں سے متعلق صدارتی حکم نامے کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور امریکہ کی ایک وفاقی عدالت نے امیگریشن حکام کو غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل ہونے والے والدین اور ان کے بچوں کو ایک دوسرے سے جدا ہونے سے روک دیا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کو بدھ کے روز بتایا کہ ان کا روس کا دورہ روس امریکہ تعلقات کی بحالی کے مواقع میں اضافہ کرے گا. اور امریکہ کے وزیر دفاع جیمز میٹس بیجنگ میں ہیں، جہاں وہ اپنے چینی ہم منصبوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. انسداد دہشت گردی کے اقوام متحدہ کے دفتر میں معاون سیکرٹری جنرل مسٹر ولادیمیر وورونکوف نے بیان دیا ہے کہ افغانستان بھر میں ہلاکت خیز تشدد جاری ہے، اور اقوام متحدہ اس کے لیے انسداد کر رہی ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں اور تفصیلات چند لمحے بعد. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک ہی محلے سے پراسرار طور پر غائب ہونے والے 8 نوجوانوں کی گمشدگی معمہ بن گئی ہے. علاقہ پولیس کے ایک انسپکٹر دمساز خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ لڑکوں کی گمشدگی کی تحقیقات کی جا رہی ہے، لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ لڑکے کہاں گئے ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ لاپتہ ہونے والے نوجوانوں میں سے کئی اپنے قومی شناختی کارڈ اور موبائل ٹیلی فونز بھی گھروں پر ہی چھوڑ گئے تھے، اور ان میں سے بیشتر نے اپنے ساتھ سامان یا کپڑے وغیرہ بھی نہیں لیے ہیں. تاہم پولیس افسر نے نوجوانوں کے اغوا ہونے کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ تمام لڑکے اپنی مرضی سے کہیں گئے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان شہر کے ایک محلے حیات اللہ سے تعلق رکھنے والے ان 8 نوجوانوں کی عمریں پولیس حکام کے مطابق 20 سے 25 سال کے درمیان ہیں. اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. اور امریکہ کے سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کے سفری پابندیوں سے متعلق صدارتی حکم نامے کے حق میں فیصلہ دیا ہے. یہ فیصلہ 4-5 سپریم کورٹ کے ججوں نے منگل کے روز دیا، جسے چیف جسٹس جان رابرٹ نے لکھا اور 4 مزید ججوں نے ان سے اتفاق کیا. سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ امریکی امیگریشن قوانین کے تحت صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسی سفری پابندیاں لگا سکتے ہیں. حالیہ سفری پابندیوں میں 6 مسلم اکثریت ممالک کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا اور وینزویلا کا نام بھی شامل ہے. امریکی حکومت کا موقف تھا کہ یہ 7 ممالک جانچ پڑتال کے ان معیاروں پر پورا نہیں اترتے جو امریکہ میں داخلے کے لیے ضروری ہیں. دسمبر سن 2015 میں سین برینڈینو میں فائرنگ کے ایک واقعے میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مہم کے ایک جلسے میں مسلمانوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا. تاہم مختلف حلقوں کی جانب سے شدید نکتہ چینی کے بعد ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کی مراد عارضی سفری پابندی تھی، جس کے دوران امریکی عہدیدار حالات سے متعلق صحیح معلومات حاصل کر سکیں گے. امریکہ کی ایک وفاقی عدالت نے امیگریشن حکام کو غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل ہونے والے والدین اور ان کے بچوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے سے روک دیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ڈسٹرکٹ جج ڈینا سابرا نے منگل کو اپنے فیصلے میں امریکی حکام کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی تحویل میں موجود تمام بچوں کو ایک ماہ کے اندر اندر ان کے تارک وطن والدین سے ملانے کا انتظام کریں۔ جج نے یہ حکم امریکہ میں شہری حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیم امریکن سول لبرٹیز یونین کی درخواست پر دیا ہے، جس نے امریکی سرحد پر تارک وطن خاندانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی پالیسی کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کو بدھ کے روز بتایا کہ ان کا روس کا دورہ روس امریکہ تعلقات کی بحالی کے مواقع میں اضافہ کرے گا۔ پوٹن نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر نوعیت کے نہیں ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا سینڈرز نے ٹویٹر پر لکھا کہ سخت گیر مشیر جان بولٹن، جو روس کے خلاف تعزیرات کا بار بار مطالبہ کرتے رہے ہیں، روس کے دوسرے سینئر عہدیداروں سے بھی ملیں گے اور ان سے امریکہ روس تعلقات اور دونوں ملکوں کے صدور کے درمیان ملاقات کے امکانات پر بات کریں گے۔ امریکہ کے وزیر دفاع جیمس میٹس بیجنگ میں ہیں، جہاں وہ اپنے چینی ہم منصبوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، جبکہ دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان فوجی، سفارتی اور اقتصادی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میٹس نے چینی وزیر دفاع وی فینگہ کو بدھ کے روز بتایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات وسیع کرنے کے لیے فوجی تعلقات انتہائی اہم ہیں اور وہ وی کے ساتھ کھلے اور دیانتدارانہ مذاکرات کے منتظر ہیں۔ انسدادی دہشت گردی کے اقوام متحدہ کے دفتر میں معاون سیکرٹری جنرل مسٹر ولادیمیر وورونکوف کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ بدقسمتی سے افغانستان بھر میں ہلاکت خیز تشدد جاری ہے اور یونیما کے مطابق 15 فروری سے 15 مئی کے درمیان سیکیورٹی کے 5,000 سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں۔ دیسی ساختہ بموں نے 300 سے زیادہ شہریوں کی جان لے لی ہے، جبکہ 700 زخمی ہوئے ہیں۔ 16-17 جون کو ننگرہار میں بزدلانہ دہشت گرد حملوں میں کم از کم 43 افراد ہلاک اور 45 زخمی ہوئے، اور 11 جون کو کابل میں خودکش حملے میں 17 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی مرکز نے حال ہی میں دہشت گردی کا شکار افراد کی بحالی کا پروگرام شروع کیا ہے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے انسداد دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی سے تحفظ کو اقوام متحدہ کی ترجیحات میں شامل کیا ہے، اور اگلے 2 روز میں سیکرٹری جنرل نیو یارک میں پہلی مرتبہ منعقد ہونے والی ایک اعلیٰ سطحی کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں، جس میں رکن ملکوں کے انسدادی دہشت گردی اداروں کے سربراہان شرکت کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ چند مزید خبریں اور رپورٹس ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے حیات اللہ سے تعلق رکھنے والے 8 نوجوان لڑکے گزشتہ چند روز سے لاپتہ ہیں۔ ان نوجوانوں کی کوئی اطلاع نہ ملنے پر والدین پریشان ہیں اور پولیس چھان بین کر رہی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک ہی محلے سے پراسرار طور پر غائب ہونے والے 8 نوجوانوں کی گمشدگی معمہ بن گئی ہے۔ علاقہ پولیس کے ایک انسپکٹر دمساز خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لڑکوں کی گمشدگی کی تحقیقات کی جا رہی ہے، لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ لڑکے کہاں گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ لاپتہ ہونے والے نوجوانوں میں سے کئی اپنے قومی شناختی کارڈ اور موبائل ٹیلیفون بھی گھروں پر ہی چھوڑ گئے تھے، اور ان میں سے سے بیشتر نے اپنے ساتھ سامان یا کپڑے وغیرہ بھی نہیں لیے، تاہم پولیس افسر نے نوجوانوں کے اغوا ہونے کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ تمام لڑکے اپنے مرضی سے کہیں گئے ہیں۔
ابھی ہم انکوائری کا انداز کر رہے ہیں کہ ایک ہی دن چلے گئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی تنظیم میں شامل ہو کر چلے گئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے ٹور کے لیے چلے گئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر والوں سے یہ ان کو مار پٹائی دیا تھا نا ڈانٹے تھے کہ یار تم نے جا کر ادھر دناکر پہ علاقہ غیر ماتے روپ پہ ایک علاقہ ہے، تم نے ادھر رات گزار رہے ہیں ڈانٹے مانتے بیتے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے وہ ایک گروپ بندی کے تحت چلے گئے ہو۔
ڈیر اسماعیل خان شہر کے ایک محلے حیات اللہ سے تعلق رکھنے والے ان آٹھوں نوجوانوں کی عمر پولیس حکام کے مطابق 20 سے 25 سال کے درمیان ہے۔ تمام نوجوان 20 جون کو پرسرار طور پر گھروں سے غائب ہو گئے تھے، جس کے بعد لڑکوں کے والدین اور قریبی رشتہ داروں نے علاقہ پولیس کو ان کی گمشدگی کی اطلاع دی تھی۔ پولیس انسپکٹر دمساز خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ لاپتہ ہونے والے نوجوانوں کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل رابطہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں سے ایک لڑکا اسامہ کراچی میں رہائش پذیر تھا، جس کے بارے میں وہاں سے بھی معلومات کرائی جا رہی ہے۔ دمساز خان نے بتایا ہے کہ عید الفطر پر یہ تمام نوجوان بلوچستان کے ضلع جوب اور ڈیر اسماعیل خان کی سرحد پر واقع سیاحتی مرکز دانا سر گئے تھے، جہاں سے واپسی پر ان کے والدین اور دیگر رشتہ داروں نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی تھی۔ اس واقعے کے بعد یہ تمام نوجوان 20 جون کو دوبارہ غائب ہو گئے تھے۔ ڈیر اسماعیل خان کا ضلع جنوبی وزیرستان کے قبائلی اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں سے ملحق ہے، جہاں پر گزشتہ 1.5 دہائی کے دوران دہشت گردی کے کئی بڑے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ حکام کے مطابق حکومت کو مطلوب دہشت گردی میں ملوث بہت سے افراد اب بھی ضلع کے مختلف علاقوں میں روپوش ہے۔ گردی کے علاوہ ڈیر اسماعیل خان ایک عرصے سے فرقوارانہ کشیدگی کا بھی شکار ہے۔ منگل کی شب ہی شہر میں نامعلوم شدت پسندوں نے فائرنگ کر کے ایک پولیس اہلکار کو قتل اور دوسرے کو زخمی کر دیا تھا۔ حکام کے مطابق مقتول ہونے والے اہلکار کا تعلق شیعہ مسلک سے تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان پریس کی آزادیوں سے متعلق ایک ملے جلے ریکارڈ کا حامل ہے۔ وہاں اگرچہ میڈیا مؤثر ہے اور بہت سے ٹی وی نیوز چینلز موجود ہیں، تاہم وہاں ریاستی اور غیر ریاستی عناصر اکثر صحافیوں کو دھمکاتے اور ہراساں کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ سال سے اب تک ریاستی عناصر کی جانب سے خصوصی طور پر پاکستان کے طاقتور فوج یا انٹیلیجنس اداروں کے خلاف تنقید کرنے والوں کے خلاف ہراساں کیے جانے کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم کی ایک رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
گزشتہ ہفتے جب صحافی ماروی سرمت اپنے اہل خانہ کے ساتھ تعطیل سے گھر واپس آئیں تو اپنے گھر کو تتر بتر پا کر پریشان ہو گئیں۔ جب تک انہوں نے یہ نہیں دیکھ لیا کہ ان کی بیشتر قیمتی اشیاء مثلاً گھڑیاں اور زیورات درازوں سے باہر نہیں نکالے گئے تھے، اور انہوں نے اپنے 2 لیپ ٹاپ، 1 فون اور کچھ سفری دستاویزات کو غائب نہیں پایا تھا، وہ اسی خدشے میں مبتلا رہیں کہ ان کے گھر میں کوئی چوری یا ڈاکہ ہوا ہے۔ ان کے لیے یہ صورتحال پریشان کن حد تک مانوس تھی۔ انہیں اسی انداز کی صورتحال کا تیسری بار سامنا ہوا تھا۔ سرمد فوج اور انتہا پسند گروپس کی ایک معروف نقاد ہیں۔ پاکستان کے انسانی حقوق کے خود مختار کمیشن کے مطابق ان دنوں جو کوئی بھی ریاست پر تنقید کرتا ہے اسے مبینہ طور پر سیکیورٹی کے اداروں کی جانب سے ہدف بنایا جا رہا ہے۔ اگرچہ پاکستان میں صحافی ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کی جانب سے ہراساں کیے جانے کے واقعات کے عادی ہیں، تاہم گزشتہ سال سے ان واقعات کی شدت اور تعداد میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک حالیہ رپورٹ میں اس بے خوفی کو اجاگر کیا ہے جس کے ساتھ صحافیوں اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، ان پر حملے کیے جاتے ہیں اور حتیٰ کہ انہیں زبردستی غائب کیا جاتا ہے۔ اخباری کالم نگاروں کی جانب سے اب کھلم کھلا اداراتی تبصروں پر سنسرشپ کی شکایات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے سب سے پرانے انگریزی اخبار ڈان نے ایک بیان شائع کیا جس میں شکایت کی گئی کہ عہدیداروں نے ملک کے مختلف حصوں کے اخبار فروشوں کو دھمکایا ہے اور اخبار کی تقسیم میں خلل اندازی کی ہے۔ دوسری جانب پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے 24 نیوز HD چینل پر بات کرتے ہوئے کچھ صحافیوں پر ریاست مخالف عناصر کا یرغمالی بننے کا الزام لگایا۔ دباؤ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ایک ایڈوکیسی گروپ میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کے ایک حالیہ سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ پاکستان کے 88% صحافی خود سے سنسر کر رہے ہیں، آزادی تقریر کے علمبردار ہراساں کیے جانے کے واقعات کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب تک انہیں کوئی مثبت رد عمل نہیں ملا ہے۔ اسی دوران سرمت اور ان کے خاندان کو یہ تشویش لاحق ہے کہ انہیں کتنی بار اور اپنے گھر کے تتر بتر سامان کو سمیٹنا ہوگا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت کے اپنے پہلے دورے کے موقع پر اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے فروغ کے لیے مواقع موجود ہیں، اور ان کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان دہشت گردی کے خلاف اور فوجی سطح پر تعاون میں اضافہ کرے گا۔ نئی دہلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے، جو کہ اس وقت نئی دہلی کے دورے پر ہیں، انسداد دہشت گردی اور فوجی پہلوؤں سمیت متعدد سطحوں پر بھارت امریکہ تعلقات میں نئے مواقع کی نشاندہی کی اور کہا کہ ان کے دورے کا مقصد دنیا کی دو قدیم جمہوریتوں کے تعلقات کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نامزد ہونے کے بعد بھارت کا ان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ انہوں نے بدھ کے روز مغل بادشاہ ہمایوں کے مقبرے کا دورہ کیا اور اس کے تحفظ کے لیے بھارت کی ستائش کی۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
On this trip to India, we've got a lot packed into a short amount of time, but it really comes down to the strength of the US-India partnership. We look at the fact that we are two of the oldest democracies.
وہ کہہ رہی تھیں کہ بھارت کے اس مختصر دورے میں بہت کچھ ہے، ہمیں بھارت امریکہ شراکت داری کو اور زیادہ مضبوط بنانا ہے۔ دونوں قدیم جمہوریتوں کے عوام کے مابین آزادی سمیت بہت سی قدریں مشترک ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مذہبی آزادی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ شخصی آزادی اور انسانی حقوق۔ نکی ہیلی نے کہا کہ میں یہاں ایک بار پھر بھارت کے ساتھ اظہار یکجہتی و محبت کے لیے آئی ہوں، دوستی میں ہمارا یقین ہے اور بھارت اور امریکہ باہمی تعلق کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ بھارت میں امریکی سفیر اور سفارت خانے کے دیگر اہلکار بھی تھے۔ دراصل امریکہ نے ان تمام ملکوں سے جو کہ ایران سے تیل خریدتے ہیں، نومبر تک تیل کی درآمد بند کر دینے کو کہا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ایک سینئر اہلکار نے واشنگٹن میں کہا کہ بھارت پر بھی یہ پابندی نافذ ہوگی۔ نکی ہیلی بھارتی اہلکاروں سے مذاکرات کرنے والی ہیں، تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ معاملہ بھی زیر بحث آئے گا یا نہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ کی سپریم کورٹ نے مسلمان اکثریت والے 5 ملکوں کے شہریوں پر ٹرمپ انتظامیہ کی عائد پابندیوں کو برقرار رکھا ہے، اور یوں صدر کی انتہائی متنازعہ پالیسیوں میں سے ایک پر انہیں کامیابی دے دی ہے۔ وائٹ ہاؤس سے نمائندہ کی اطلاع کے مطابق فوری طور پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
ڈیموکریٹس نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے 5 ملکوں کے شہریوں پر عائد امریکہ کے لیے سفری پابندی کو برقرار رکھنے کے عدالتی فیصلے پر احتجاج کیا ہے۔ مسلمان اکثریت رکھنے والے ان ملکوں میں ایران، لیبیا، صومالیہ، شام اور یمن شامل ہیں۔ 4 کے مقابلے میں 5 ووٹوں کے ساتھ چیف جسٹس جان رابرٹس اور ان کے 4 قدامت پسند ساتھیوں نے فیصلہ دیا کہ صدر کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ قومی سلامتی کے خدشات کے تناظر میں دوسرے ملکوں سے سفر پر پابندی عائد کر سکیں۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں قانون سازوں کے ساتھ ایک اجلاس کے دوران اس فیصلے کو سراہا۔
It's a tremendous victory for the American people and for our constitution. This is a great victory for our constitution.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کے لیے ایک بڑی فتح ہے۔ ہمیں سختی کا رویہ اپنانا پڑے گا، ہمیں خود کو محفوظ رکھنا ہوگا، کم از کم ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم اپنے ملک میں آنے والے افراد کی جانچ پڑتال کریں۔ وفاقی عدالت کے فیصلے سے سفری پابندیوں کو محدود کرنے کے پہلے فیصلوں کو غیر درست قرار دے دیا گیا، جو صدر ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے پہلے ہفتے کے دوران انتظامی حکم نامے کے تحت رد عمل کے طور پر سامنے آئے تھے۔
ڈونلڈ جے ٹرمپ از کالنگ فار اے ٹوٹل اینڈ کمپلیٹ شٹ ڈاؤن۔
ٹرمپ انتظامیہ کے لیے یہ فیصلہ ایک بڑی کامیابی ہے، جس کے نتیجے میں ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی کے ایک کلیدی حصے پر 16 ماہ سے جاری قانونی لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ مخالفین کہتے ہیں کہ یہ پابندی مسلمانوں کے خلاف امتیازی رویہ ہے۔ کاؤنسل آن امریکن ریلیشنز یعنی کیئر بھی اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے والوں میں سے ایک تھی۔
They are ruining our legacy as a nation, but we are the people and we the people and we have the final word.
کیئر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہاد دعوت کا کہنا ہے کہ وہ ایک قوم کی حیثیت سے ہماری میراث کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن ہم عوام ہیں اور عوام سیاسی آگہی، سیاسی طور پر منظم ہوتے ہوئے اور تبدیلی کی منشا کے ساتھ آخری فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس وقت ہمیں مایوسی تو ضرور ہوئی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم دوسرے امریکیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور اس ملک کو جس تصور کے تحت قائم کیا گیا اسے برقرار رکھ سکیں گے۔ جہاں تک عملی صورتحال کا تعلق ہے، اس فیصلے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہائی کورٹ نے گزشتہ دسمبر میں سفری پابندی کی اجازت دے دی تھی اور پانچ ملکوں کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا اور وینزویلا سے آنے والوں کے لیے بھی سفری حدود کا تعین کیا گیا تھا۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یورپی یونین جمعرات کے دن برسلز میں دو روزہ سربراہی کانفرنس کی تیاری کر رہی ہے، جبکہ خطرہ ہے کہ امیگریشن پالیسی پر اختلافات اس اتحاد کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر سکتے ہیں۔ ہنری رجویل کی رپورٹ کی تفصیلات رضی احمد رضوی کی زبانی۔
لیبیا سے پرے ایک مال بردار جہاز نے جن 100 سے زیادہ تارکین وطن کو بچا لیا تھا، انہیں بالآخر پوزالو سیسلی میں منگل کے دن اتار لیا گیا۔ انہوں نے 4 دن جہاز کے اندر سمندر میں گزارا، اس لیے کہ ابتدا میں جہاز کو لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ پوزالو کے میئر رابرٹو اماٹونا نے کہا، چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی مسائل پیدا ہو سکتے تھے، آج میں نے اٹلی کے وزیر داخلہ ماتیو سالوینی سے اس بارے میں اپیل کی، جنہوں نے آج ترک وطن کرنے والوں کو جہاز سے اترنے کی اجازت دے دی۔ وزیر داخلہ سالوینی نے سوموار کے دن لیبیا کا دورہ کیا اور اٹلی کے مطالبات دہرائے، وہ یہ کہ تارکین وطن کی کشتیوں اور بچاؤ کا کام کرنے والے جہازوں کو روک دیا جائے، پورے یورپی یونین میں تارکین وطن کے کوٹے کی تقسیم کی جائے اور افریقہ میں پناہ گزینوں کے مراکز قائم کیے جائیں۔ ان کے سخت موقف سے یورپی یونین کے اتحادیوں کے درمیان ایک بڑے اختلاف کے خطرے کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین کو اکٹھا رکھنے کے لیے فرانس اور جرمنی کا اتحاد کوشاں ہے۔ امیگریشن کے معاملے پر جرمنی کی چانسلر مرکیل نے اتوار کے دن ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا، تاہم یورپی یونین کے متعدد ملکوں نے اس کا بوائیکاٹ کیا، جو پناہ گزینوں کے کوٹے کی تجویز سے اتفاق نہیں کرتے۔ سربراہی کانفرنس میں بعض دوسرے مسائل کے علاوہ ترک وطن کا معاملہ چھایا رہے گا۔ برطانیہ جبکہ یورپی یونین سے علیحدہ ہو رہا ہے، وہ دفاعی تعلقات برقرار رکھنے کا خواہش مند ہے، تاہم بریکسٹ مذاکرات میں پیش رفت تعطل کا شکار ہے اور خطرہ ہے کہ اگلے مارچ میں برطانیہ بغیر کسی سمجھوتے کے نکل جائے گا۔ مبصرین کے مطابق طوفانی بادل اٹھ رہے ہیں، جن سے ایک مرتبہ پھر یورپی اتحاد اور بعض کے نزدیک خود یورپی یونین کو خطرہ لاحق ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز کے پاس اب آخری موقع ہے کہ وہ امیگریشن کے لیے اصلاحات کے مسودے قانون کی منظوری کے لیے درکار ووٹ حاصل کر لیں، لیکن وائس آف امریکہ کی کانگریس میں نمائندہ کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے مطابق مصالحتی مسودہ ہونے کے باوجود ممکن ہے اسے منظوری میں دشواری کا سامنا ہو۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت چیلانی۔
سرحد پر کارروائی کرنے کے بارے میں صدر کی طرف سے دیرینہ طور پر یہی مانوس مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہمیں امیگریشن کی صورتحال کو مکمل طور پر بدلنا ہوگا، ہمیں سرحد پر دیوار بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں سرحدی سیکیورٹی درکار ہے، لیکن ایوان نمائندگان میں ریپبلکن ارکان کو جس حمایت کی ضرورت ہے وہ کافی نہیں. ریپبلکن قانون ساز ٹام کول کا کہنا ہے کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ صدر مسودہ قانون کو مکمل طور پر اور فعال انداز میں منظور کریں، کیونکہ ہمارے خیال میں اس معاملے کے بارے میں جس طرح وہ سوچتے ہیں یہ مسودہ قانون اسی کی عکاسی کرتا ہے. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ٹرمپ کی حالیہ ٹویٹ میں اس مسودہ قانون کی سینٹ میں منظوری کے امکانات کو مسترد کیا گیا ہے. اس مسودہ قانون کی منظوری کے لیے 215 ووٹ درکار ہیں، جن میں 20 سے لے کر 30 تک ووٹوں کی کمی ہے. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ قانون سازوں میں مسودہ قانون کے مختلف حصوں پر اتفاق پیدا کیا جائے، جس میں سرحدی سیکیورٹی کے لیے فنڈز میں اضافہ کرنا اور 18 لاکھ ایسے تارکین وطن کے لیے شہریت کا راستہ ہموار کرنا ہے جنہیں بچپن میں غیر قانونی طور پر امریکہ لایا گیا تھا. پھر ملازمتوں کی فراہمی کے لیے تصدیق کا نظام اور قانونی طور پر امیگریشن کے نظام میں نمایاں کٹوتیاں کرنا، ویزا لاٹری کا خاتمہ کرنا اور خاندانوں کے لیے وسیع تر اسپانسرشپ سے انکار کرنا جیسے اقدامات شامل ہیں.
بٹوین اے فار رائٹ کنزرویٹو بیس دیٹ از ناٹ ویری سمپتھیٹک آئی ڈونٹ تھنک.
بروکنگز انسٹیٹیوٹ کی سیرا بینڈر کا کہنا ہے کہ انتہائی دائیں بازو کے قدامت پسند ڈریمرز کہلانے والے ان نوجوانوں کی شہریت کا راستہ ہموار کرنے کے معاملے کے لیے زیادہ ہمدردانہ رویہ نہیں رکھتے، لیکن دوسری جانب ریپبلکن پارٹی کے اعتدال پسند قانون ساز ڈاکا پر کام کرنا چاہتے ہیں اور صدر کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں جو امیگریشن میں قانونی تبدیلیوں پر زور دیتے آ رہے ہیں. اس تناظر میں منقسم ریپبلکن پارٹی کے لیے مشکل نظر آتا ہے کہ وہ اتفاق رائے حاصل کر سکیں. پھر غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والے والدین کے بچوں کو الگ کر کے زیر حراست رکھنے کے بارے میں جاری تنازع رائے اس مسودہ قانون کی منظوری کے لیے فوری اقدام اٹھانے کی متقاضی ہے. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سیرا ہکابی سینڈرز کا کہنا ہے کہ امید ہے کانگریس قانون کی منظوری دیتے ہوئے مسئلے کو حل کرے گی، یہ اتنا مشکل معاملہ نہیں ہونا چاہیے. وہ سب یہی کہتے آ رہے ہیں کہ خاندانوں کو الگ کرنا نہیں چاہیے، تو اس طرح مجھے تو یہ معاملہ بالکل سادہ سا معلوم ہوتا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ وہ عدالتی فیصلہ جس میں یہ کہا گیا کہ حکومت بچوں کو 20 روز سے زائد تک حراست میں نہیں رکھ سکتی، جس سے زیر حراست خاندانوں کو اکٹھا رکھنا ناممکن ہو گیا. امیگریشن حکام کہتے ہیں کہ اس عدالتی فیصلے نے ان کے پاس زیادہ اختیار نہیں رہنے دیا. ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن کا کہنا ہے کہ امیگریشن کے وسیع تر مسودہ قانون میں زیر حراست بچوں کا معاملہ شامل ہے اور یہ منظوری کے موقع کا حقدار ہے، جس کے بعد ہی 20 روز کی حراست کے معاملے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن کہتے ہیں کہ میں ووٹ کی منظوری کے حق میں ہوں اور اس سلسلے میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا بھی چاہیے، اور اگر اس طرح سے کامیابی نہیں ہوتی تو پھر کسی بھی طور اس معاملے کو حل تو کرنا ہی ہوگا. اب قانون سازوں کے سامنے فوری طور پر یہ معاملہ درپیش ہے کہ 11 روزہ تعطیلات کے وقفے سے پہلے ان کے پاس محض 2 روز رہ گئے ہیں کہ وہ اس معاملے کو حل کریں. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی. یہاں واشنگٹن کے سیاسی منظرنامے پر کچھ عرصے سے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر غیر قانونی تارکین وطن اور ان کے خاندانوں کو جدا کرنے کا معاملہ چھایا ہوا ہے. خبروں کے مطابق سرحد پار کر کے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کو ان کے والدین سے جدا کر کے مخصوص کیمپوں میں بھیج دیا گیا، جبکہ ان کے ماں باپ حراست میں لے لیے گئے تاکہ ان پر مقدمہ چلایا جا سکے اور ان کے معاملے کی جانچ پڑتال کی جا سکے. خبروں کے مطابق تقریباً 2 سے 2500 بچے اپنے والدین سے جدا کر دیے گئے. جیسے ہی یہ اطلاعات عام ہوئیں اس پر سخت رد عمل اور برہمی کا اظہار دیکھنے میں آیا، اور بہت سے قانون سازوں سمیت انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں، سول سوسائٹی کے ارکان اور پریس میں اس صورتحال پر سخت تنقید کی گئی اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک غیر انسانی فعل قرار دیا گیا. تاہم اس معاملے میں سخت پالیسی کے تحت کی جانے والی کارروائی کا دفاع کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اسے قومی سلامتی اور امریکی شہریوں کے تحفظ کے پیش نظر ضروری قرار دیا۔ بعد میں شدید رد عمل کے نتیجے میں صدر کے احکامات کے تحت خاندانوں کو یکجا کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور عہدیداروں کے مطابق اس نظر ثانی شدہ فیصلے کے بعد سے اب تک تقریباً 500 بچوں کا اپنے خاندانوں سے ملاپ کرا دیا گیا ہے۔ تاہم واشنگٹن میں ہمارے نمائندے مسعود فریوار نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ کے احکامات کے باوجود ہزاروں والدین اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ ہوم لینڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے مطابق مئی کی ابتدا سے لے کر گزشتہ ہفتے تک 2300 سے زیادہ بچوں کو ان کے والدین سے اس وقت جدا کر دیا گیا جب حکومت نے امیگریشن کے نفاذ کے بارے میں مکمل عدم برداشت کی پالیسی کا آغاز کیا۔ ہوم لینڈ سیکورٹی کے محکمے کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے احکامات کی روشنی میں وہ خاندانوں کو یکجا کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، لیکن اس نے اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ حکومت کے اس پلان کے پس منظر میں کہ خاندانوں کو یکجا کیا جائے جبکہ ایک غیر یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے، قانونی امداد کرنے والی تنظیمیں جدا کیے جانے والے خاندانوں کا پتہ چلانے اور ان کا ملاپ کرانے کے لیے سرگرم ہیں۔ اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ کئی ایک والدین کی جانب سے قانونی امداد کی تنظیمیں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمے کرنے کا بھی منصوبہ رکھتی ہیں۔ اسی دوران ریپبلکن پارٹی، جس کی ایوان نمائندگان اور سینیٹ میں اکثریت ہے، اور ڈیموکریٹس کے درمیان ایک دوسرے پر الزام تراشیوں اور تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ ترک وطن کے قوانین سے متعلق جبکہ منظرنامہ غیر واضح ہے، خاندانوں کی جدائی کے مسئلے نے مبصرین کے مطابق انسانی ہمدردی کی ایک سنگین صورتحال پیدا کر رکھی ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان میں ہونے والے آئندہ عام انتخابات میں فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے، جبکہ پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان ہیڈ کوارٹرز کی سیکیورٹی پاک فوج کے حوالے کر دی گئی ہے۔ پاک فوج کی اعلیٰ کمانڈرز پر مشتمل کور کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت راولپنڈی کے جی ایچ کیو میں ہوا۔ اسلام آباد سے آصم علی رانا اس کی رپورٹ دے رہے ہیں۔
پاک فوج کی اعلیٰ کمانڈر پر مشتمل کور کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت راولپنڈی جی ایچ کیو میں ہوا، جس میں جیو اسٹریٹجک صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ کانفرنس میں الیکشن 2018 کے شفاف انعقاد میں مکمل تعاون کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ داخلی استحکام کے فوائد علاقے تک پہنچائیں گے، پائیدار امن و استحکام لانے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ دفاع کے ساتھ الیکشن کی قومی ذمہ داری بھی نبھائیں گے، جبکہ انہوں نے آئندہ عام انتخابات میں فوج کی تعیناتی کی بھی منظوری دے دی۔ دوسری جانب پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان ہیڈ کوارٹر کی سیکیورٹی پاک فوج کے حوالے کر دی گئی ہے۔ 30 جون کو فہرستیں فراہم ہونے کے بعد چھپائی کا کام شروع ہوگا۔ انتظامیہ نے پی سی پی ہیڈ کوارٹر میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ ملازمین کو موبائل فون لے جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور بیلٹ پیپرز کی چھپائی تک تمام پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں مقیم ہزاروں کشمیری پناہ گزین پاکستان کے عام انتخابات میں ووٹ کا دوہرا حق استعمال کریں گے۔ وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخاب کے لیے بھی ووٹ دیں گے۔ مظفر آباد سے یہ ہے روشن مغل کی رپورٹ۔
عام انتخابات میں ایک مہینے سے کم وقت رہ گیا ہے اور انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے۔ اس دوران میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور اور مسترد کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ بعض امیدواروں کے کاغذات ایک حلقے سے منظور اور دوسرے سے مسترد ہونے پر سیاسی رہنما اور کارکن حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری کنور دلشاد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں ایسا بہت کم ہوا ہے، اس بار زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ امیدواروں نے ایک حلقے میں کاغذات مکمل داخل کیے ہوں اور دوسرے میں کچھ کمی رہ گئی ہو، لیکن ریٹرننگ افسروں کو اس بارے میں ایک دوسرے سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن نے تمام ریٹرننگ افسروں کو ہر قسم کی سہولت دی ہے، لیکن وہ ان سے مکمل فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ریٹرننگ افسروں کے درمیان رابطے اور قانونی سمجھ بوجھ کی کمی ہے۔
ممکن ہے کہ انہوں نے نامینیشن پیپر داخل کرائے، کہیں اپنے ایک حلقے میں تفصیل پوری دھیان دے دی جو قانونی طور پر کور کر گئے، اور دوسرے حلقے میں انہوں نے ایسی جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا، بلائن چھوڑ دیا۔ یہ اس کی وجہ سے ریٹرننگ آفیسران نے اپنے فیصلے کیے، لیکن اتنی بڑی اہم شخصیت ہے، پورا انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے، پاکستانی میڈیا دیکھ رہا ہے، عوام دیکھ رہی ہے۔ یہ کنفیوژن پیدا کرنے میں ہمیں ہمارے ریٹرننگ آفیسران کی جو ہے، مجھے تو ان کی وزڈم پر افسوس ہوا ہے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کرنا چاہیے تھا۔
ممتاز ماہر قانون سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کاغذات نامزدگی میں جائیداد کی قیمت خرید درج کرنا ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی نے 15 لاکھ کا بنگلہ 30 سال پہلے خریدا ہو اور اس کی قیمت اب کروڑوں میں پہنچ چکی ہو۔ ریٹرننگ افسروں کو اس بات پر شبہ ہو سکتا ہے کہ امیدوار غلط بیانی کر رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حلقے میں اعتراضات آئے ہوں تو کاغذات مسترد کر دیے گئے ہوں اور دوسرے میں کسی نے اعتراض ہی نہ کیا ہو۔
دیکھیں، اس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف جو آر او صاحبان ہیں وہ قانون کو مختلف نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی سمجھ قانون کی مختلف ہے، اس وجہ سے فیصلے فرق ہو سکتے ہیں۔ نامینیشن پیپر کے انہی معلومات کی بنیاد پر ایک ریٹرننگ افسر جو ہے مان لیتا ہے، درست تسلیم کر لیتا ہے کاغذات کو، دوسرا نہیں کرتا۔ دوسرا فرق یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حلقے میں ہو سکتا ہے اعتراضات آئے ہوں اور اعتراضات کی نوعیت جو ہے وہ بہتر ہو، دوسرے حلقے میں اعتراضات نہ آئے ہوں اور ان اعتراضات کی غیر موجودگی میں ریٹرننگ افسر نے ان معاملات کو اس طرح سے نہ دیکھا ہو جیسا کہ اعتراضات کی موجودگی میں دیکھا جاتا ہے۔
بعض ماہرین کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو تمام حلقوں کے انتخابی افسروں میں رابطہ بہتر بنانا چاہیے اور مستقبل میں امیدواروں کو صرف ایک حلقے سے الیکشن لڑنے کی اجازت دینی چاہیے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے نمائندے مبشر علی زیدی کی یہ رپورٹ تھی۔ وہ بتا رہے تھے کہ عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور اور مسترد کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ ہم اب پیش کر رہے ہیں، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان مقیم ہزاروں کشمیری پناہ گزین پاکستان کے آئندہ عام انتخابات میں ووٹ کا دوہرا حق استعمال کریں گے۔ ان کی رپورٹ۔
پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں لاکھوں کشمیری مہاجرین دوہرا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے الیکشن کمیشن کے مطابق 1947 اور اس کے بعد بھارت کے زیر انتظام جموں اور وادی کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں پناہ لینے والے 4,38,000 کشمیری مہاجرین کو پاکستانی کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے علاوہ پاکستان میں ہونے والے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں اور حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ پاکستانی کشمیر کے اسسٹنٹ الیکشن کمشنر عمر شیخ نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
2016 میں جو الیکشن ہوئے ہیں ہمارے عام انتخابات، اس میں جموں کے ٹوٹل ووٹس تھے 4,10,779، جبکہ کل ووٹس تھے 28,105، ٹوٹل ووٹس تھے 4,38,884 ووٹس تھے۔ ان 4,38,884 ووٹرز نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں ووٹ کاسٹ کیا ہے، جبکہ اب یہی ووٹرز پاکستان کے عام انتخابات میں یہ لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے اپنا۔
واضح رہے کہ کشمیری مہاجرین پاکستان کے چاروں صوبوں میں آباد ہیں، جو جموں و کشمیر کے باشندے ہونے کے علاوہ پاکستان کے شہری بھی ہیں۔ پاکستانی کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں ان مہاجرین کے لیے 12 نشستیں مختص ہیں، جن میں جموں سے ہجرت کر کے آنے والے 4,10,000 کے لیے 6 اور وادی کشمیر سے ہجرت کر کے آنے والے 28,000 کے لیے بھی 6 نشستیں مختص ہیں۔ خیال رہے کہ کشمیری مہاجرین ماضی میں بھی پاکستان کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پاکستان کی کرکٹ ٹیم زمبابوے کے دورے پر روانہ ہو گئی ہے۔ اس بارے میں لاہور سے قمر رحمان خان کی ایک رپورٹ۔
پاکستان کے قومی کرکٹ ٹیم دورہ زمبابوے کے لیے تیار ہے۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں 3 روزہ تربیتی کیمپ کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تمام کھلاڑیوں کی جسمانی فٹنس اچھی اور مورال ہائی ہے۔ سرفراز احمد نے کہا کہ زمبابوے کے خلاف بالرز جیت کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
اس وقت فاسٹ بالنگ ہے، اسپیشلی شارٹ فارمیٹ میں وہ بہت اچھی چل رہی ہے۔ یاسر شاہ کا کم بیک ہوا ہے، اچھا سائن ہے، کیونکہ ایک اور لیگ اسپنر ہم نے ٹیم میں ڈالا ہے۔ حفیظ بھائی کو اوپر کے نمبر پہ بیٹنگ کرائیں گے، اوپنر ان کو لے کے آئیں گے اور ان کی بالنگ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔
سرفراز احمد نے بتایا کہ ماضی میں انہی کھلاڑیوں کے ساتھ T20 میچز جیتے ہیں اور اس بار بھی وہ پر امید ہیں کہ گرین شرٹس T20 مقابلوں میں کامیابی کا تسلسل جاری رکھے گی۔
T20 میں کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ ہلکی نہیں ہے، اور اس کے لیے ایسی ٹیم جو کہ T20 میں آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ٹیم ہے، ان کے جتنے بھی پلیئرز ہیں بھلے وہ نئے ہوں لیکن ان کو پتا ہے کہ T20 کرکٹ کیسے کھیلی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹف ہوگی، ٹرائنگولر سیریز اور اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔
قومی کرکٹ ٹیم دورہ زمبابوے کے لیے آج رات لاہور سے روانہ ہوگی، جبکہ زمبابوے اور آسٹریلیا کے ساتھ سہ ملکی T20 سیریز کا آغاز 1 جولائی سے ہرارے میں ہوگا، جس کے بعد میزبان ٹیم کے ساتھ 5 میچوں کی ون ڈے سیریز بھی ہوگی۔ ضیاء الرحمان، VOA اردو، لاہور۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے بدھ کے روز اپنے چینی ہم منصب سے ان مذاکرات کے لیے ملاقات کی جن کا مقصد تجارت اور جنوبی چین کے سمندر پر کشیدگیوں کے باوجود کوئی مثبت رویہ اپنانا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
جم میٹس نے چینی وزیر دفاع وی فینگ پر اچھے فوجی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔
broader relationship between our two countries and as you said we have already opened the discussion here today۔
فوج سے فوج کا تعلق ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان وسیع تر تعلق کے لیے انتہائی اہم ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے، ہم پہلے ہی آج یہاں بہت کھلے اور دیانتدارانہ مذاکرات کے ساتھ گفت و شنید کا آغاز کر چکے ہیں۔ میٹس کا دورہ چینی مصنوعات پر بھاری محصولات سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے پر چین کی برہمی کے باعث متاثر ہوا ہے۔ اس فیصلے نے چین کو امریکی سامان پر تعزیرات کے ساتھ رد عمل پر مجبور کیا۔ جنوبی چین کے سمندر میں بیجنگ کی بڑھتی ہوئی فوجی گڑبندی نے بھی دونوں سپر پاورز کے درمیان تعلقات کو متاثر کیا ہے۔ میٹس نے چین کے لیے پیسیفک میں آئندہ ہونے والی کثیر قومی بحری مشقوں میں شرکت کا دعوت نامہ واپس لے لیا تھا، لیکن بدھ کے روز چینی وزیر دفاع وی کو پینٹاگون کے دورے کا ایک دعوت نامہ دیا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
موٹر سائیکل کے یورپی شائق موٹر سائیکل بنانے والی امریکی کمپنی ہارلے ڈیوڈسن کے اس فیصلے پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ کمپنی اپنی مقبول ترین موٹر سائیکلوں کی کچھ پیداوار سمندر پار کرے گی، جس سے موٹر سائیکل کے مہنگا ہونے کا امکان نہیں رہے گا۔ ہارلے ڈیوڈسن کے اس اقدام سے امریکہ میں ملازمتوں کی فراہمی میں کمی واقع ہو سکتی ہے، جو امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان بڑھتے ہوئے تجارتی جھگڑے کا شاخسانہ ہوگا۔ تاہم یورپیوں اور امریکیوں کو اکٹھا کرنے کی یہ ایک علامت بھی ہے۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
یورپ میں موٹر سائیکل چلانے کے شوقین افراد بہت ہیں، اور ان کی پسندیدہ موٹر سائیکل ہارلے ڈیوڈسنز ہے۔ گو کہ یورپ میں سڑکیں بہت چوڑی نہیں ہیں، لیکن ایک یورپی گروپ ہر ہفتے ملاقات میں یہ تعین کرتا ہے کہ وہ اپنی موٹر سائیکلوں پر آئندہ یورپ میں کہاں جائیں گے۔ اسی گروپ کے ایک ممبر پیٹرک سرفاٹی کہتے ہیں،
when you drive the motor, the Harley motorcycle, this is
جب آپ ہارلے موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہیں تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت آپ کے اندر کیسا احساس پیدا ہوتا ہے، ایک مکمل آزادی کا احساس۔ ایسے گروپ یورپ میں تو سفر کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا خواب امریکہ کی سڑکوں پر موٹر سائیکل چلانا ہے۔ ان میں سے کچھ نے امریکہ کی معروف شاہراہ روٹ 66 پر سفر کیا ہے، جو کہ ریاست الینوائے کے شہر شکاگو سے ریاست کیلیفورنیا کے شہر سینٹا مونیکا جاتی ہے۔ ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکل رکھنے والے ایک اور صاحب روبرٹو وائٹ پنٹو کہتے ہیں، میری سوچ میں امریکہ ایک اختراع پسند اور انقلابی ملک ہے، بڑا ملک، کثیر الثقافتی ملک۔ تاہم کبھی کبھار خواب اور سیاست آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے یورپی سٹیل اور ایلومینیم جیسی مصنوعات کی درآمد پر محصولات عائد کیے جانے کے بعد یورپ نے ہارلے ڈیوڈسن پر محصولات عائد کر دی ہیں، اور اب اس کی قیمت مہنگی ہو جائے گی۔ امریکی انتظامیہ کے اقدامات پر رد عمل میں یورپی یونین نے امریکی مصنوعات جن میں بربن، پی نٹ بٹر اور مالٹے کے جوس اور ہارلے ڈیوڈسن کی درآمدات پر ٹیکس عائد کر دیے ہیں۔ ہارلے ڈیوڈسنز کمپنی کے مالکان کی جانب سے موٹر سائیکلوں کی کچھ پیداوار امریکہ سے باہر کرنے کے فیصلے سے یورپی یونین میں موٹر سائیکلوں کی درآمد پر عائد کیے جانے والا اضافی ٹیکس 31% ہونے کی بجائے صرف 6% ہی رہے گا۔ امریکہ کے بعد ہارلے ڈیوڈسنز کی سب سے بڑی منڈی یورپ ہے۔ فرانس کے سابق وزیر اعظم یون پیرے ریفارن کا کہنا ہے کہ یہ یورپ کی خوش قسمتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے ہیں، کیونکہ اس سے یورپ میں یکجہتی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اس کے پاس معتبر شواہد موجود ہیں کہ میانمار کے 13 عہدیداروں نے، جن میں فوج کے چوٹی کے کمانڈر بھی شامل ہیں، انسانیت کے خلاف جرائم کیے ہیں، اور ان کا ارتکاب پچھلے سال اگست میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف مہم کے دوران ہوا ہے۔ ایمنیسٹی نے اپنی 200 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں سیٹلائٹ تصاویر، خفیہ دستاویزات اور جرائم کا شکار لوگوں اور عینی شاہدوں کے تاثرات شامل کیے ہیں۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ایک سینئر مشیر میتھیو ویلز کا کہنا تھا،
It shows that in several villages they massacred men, women and children. In villages across northern Rakhine state,
میتھیو ویلز کہہ رہے ہیں، رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ متعدد دیہات میں انہوں نے عورتوں، مردوں اور بچوں کا قتل عام کیا۔ شمالی راکھائن ریاست کے گاؤں میں سیکیورٹی فورسز روہنگیا خواتین اور لڑکیوں کی آبرو ریزی کرتی رہیں، اور دوسرا جنسی تشدد کیا۔ انہوں نے ایک منظم انداز میں روہنگیا کے سینکڑوں دیہات کو جلا دیا۔ یہ تھے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ایک سینئر مشیر میتھیو ویلز کے الفاظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اس بار پاکستان کے عام انتخابات میں 3500 فوجی اہلکار خدمات انجام دیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عروج پر بھی اس قدر بڑی تعداد میں فوجی اہلکار انتخابات کے لیے طلب نہیں کیے گئے تھے، تو اس بار لاکھوں اہلکار کیوں طلب کیے گئے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے تجزیہ کاروں سے گفتگو کی ہے۔
پاکستان میں عام انتخابات کے موقع پر سیاسی حریفوں کے درمیان لڑائی جھگڑا معمول کی بات ہے۔ پولنگ اسٹیشنوں پر قبضے کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں اور گولیاں بھی چلتی رہی ہیں۔ چنانچہ ماضی میں تمام سیاسی جماعتیں فوج کی تعیناتی کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ اس بار صورتحال اس لیے مختلف ہے کہ سابق حکمراں جماعت مسلم لیگ نون نے فوج کو انتخابی عمل میں شامل نہ کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن الیکشن کمیشن نے فوج کو طلب کیا اور آرمی چیف نے 3 لاکھ سے زیادہ فوجی اہلکاروں کو انتخابات کے دوران خدمات انجام دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ سینئر تجزیہ کار وجاہت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی عمل میں غیر سیاسی قوتوں کی مداخلت اب ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس بار الیکشن میں ایک طرف میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے اور دوسری طرف فوج کو خوش آمدید کہنے والے۔ فوج کی اتنی بڑی تعداد میں تعیناتی سے الیکشن کے نتائج پر اثر پڑ سکتا ہے۔
جسے میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ کہا جا رہا ہے وہ ہے ہی یہ کہ سیاسی عمل میں فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی صورت میں ایک ادارے کو اتنے زیادہ اختیارات دینے کا، جو کہ اس سے پہلے ماضی میں ہمارے ملک میں انتخابات ہوتے رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں اس طرح سے کبھی نہیں ہوا، تو دیکھنا پڑے گا کہ انتخابات کے نتائج پہ اور انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے کے جو مناظر ہوں گے اس پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔
تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاسی الزام تراشی ہوتی رہتی ہے اور فوج کے خلاف باتیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن فوج غیر جانبداری سے خدمات انجام دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں فوج انتخابات کے دوران صرف امن و امان قائم رکھنے کے لیے طلب کی جاتی تھی، لیکن اس بار اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔
ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں فوج کے سارے الیکشن میں، پہلے صرف سیکیورٹی کی حد تک تھے اور اب سیکیورٹی سے الیکشن کی سیکیورٹی سے زیادہ جو باقی ذمہ داریاں الیکشن کے بارے میں وہ بھی فوج ہی کو دی گئی ہیں۔ اس لیے چیف آرمی صاحب نے زیادہ فوج سے ڈپلائی کی ہے۔ فوج کے اوپر شور شرابہ تو مچتا رہتا ہے، ہنگامہ بھی رہتا ہے، ایک تاریخ بھی ہے، لیکن آہستہ آہستہ سیاستدان بھی سمجھ رہے ہیں اور عوام بھی سمجھ رہے ہیں کہ فوج جتنی کوشش کر رہی ہے امپارشل رہنے کی، اور شاید اللہ کرے انشاءاللہ اس وقت کامیاب بھی ہوگی اور عوام دیکھیں گے بھی اس کو۔
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ فوجی اہلکاروں کو پولنگ اسٹیشن کے باہر تعینات کرنے سے شکوک و شبہات کم ہوں گے۔ پولنگ اسٹیشنوں کے اندر فوجیوں کی تعیناتی کی گئی تو نتائج سے غیر مطمئن سیاسی جماعتیں ان پر انگلیاں اٹھا سکتی ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
زمانہ میرے پیار کا فسانہ، میرے دل کی صداؤں کا۔
یوتھ کلچرل ایکسچینج پروگرام اور پاکستانی فنکار، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔
کوئی ڈھونڈ کے کھو گیا دل۔
امریکی محکمہ خارجہ کا یوتھ ایکسچینج اینڈ کلچرل پروگرام پاکستانی فنکاروں کو نہ صرف اپنی فنکارانہ صلاحیتیں بہتر بنانے اور پاکستانی کلچر کو فروغ دینے میں مدد دے رہا ہے، بلکہ وہ ان فنکاروں کو موسیقی کے ذریعے امن پھیلانے میں بھی مدد دے رہا ہے۔ ایسے ہی ایک فنکار ہیں نادر عباس ہاشمی، جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کلچرل ایکسچینج پروگرام کے تحت یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن سے نغمہ نگاری، گلوکاری اور کمپوزیشن کا ایک تربیتی کورس ایک میوزک اسکالر کے طور پر مکمل کر چکے ہیں، جبکہ وہ جنوبی کوریا کے کلچرل ایکسچینج پروگرام کے تحت بھی 6 ماہ کا ایک تربیتی کورس مکمل کر چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں انہوں نے امریکہ میں اپنے کلچرل ایکسچینج پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا،
وہاں پہ میں نے جا کے جو سیکھا وہ سیکھا تھا کہ نوٹیشن سب سے ضروری جو چیز تھی، کہ میوزک لکھتے کیسے ہیں۔ تو جب وہاں پہ جا کے ہم نے اس کو مزید آگے پڑھا تو آسانی ہوئی، کیونکہ ہماری بیسکس بنی ہوئی تھی۔ تو وہاں پہ میں نے کمپوزیشن، سانگ رائٹنگ، نوٹیشن اور ووکل ایکسرسائزز، یہ میں نے سیکھا جی وہاں۔
نادر عباس ہاشمی نے بتایا کہ انہوں نے جنوبی کوریا کے ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام میں بھی شرکت کی تھی۔ اس پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
وہاں جا کے سب سے پہلے کورین لینگویج سیکھی میں نے۔ اس میں میں نے 70% لسننگ، اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ میں اس کا ایگزام دیا جی۔ میں نے 6 مہینے وہاں میں نے گزارے نیشنل تھیٹر آف کوریا میں۔ وہاں جا کے ان کے ساتھ کولیبوریشن کیا، میوزک کیا اور ریکارڈنگز کی، بہت سارے کانسرٹس بھی کیے۔ اٹ واز ویری فن، بہت مزہ آیا۔
نادر عباس ہاشمی نے بتایا کہ انہوں نے جنوبی کوریا میں اپنے کورس کے دوران اپنے ایک نغمے کو جنوبی کوریا کی زبان میں ترجمہ کروا کر ریکارڈ بھی کرایا۔
ساؤتھ کوریا میں بالکل ایک میں نے وہاں اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ کولیبوریشن کیا اور ایک گانا بھی بنایا، جس کے لیرکس جو تھے وہ وہیں کے ایک لیرکس تھے کورین۔ انہوں نے میں نے ان کو ایک دھن بنائی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس کا تھیم کیا ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے مجھے اس کے مطابق ہی اس کے لیرکس لکھ دیے، تو میں نے وہ گا دیا جی، وہ ریکارڈ کروا دیا گانا۔
سن لے जमाना मेरे प्यार का फसाना मेरे दिल की सजाओं का मैं जो हुआ दीवाना तेरी नशीले निगाहों की कातिल अदाओं का तेरी अदा कातिल अदा ने मम सो गे लेडी इन जा फंग लेडी खत्ता खुमन टू से ओ ने मम सो गे लेडी इन जा एम लेडी कम सो खुमन टू से ओ ने सारंग आदी ये चौमन ची आदी ये ने सारंग चाजा सो हानिल दुलेरे
نادر عباس نے بتایا کہ انہوں نے خود بھی کچھ نغمے لکھے اور کمپوز کیے جن میں سے ایک نغمہ ڈوبا ہوں انہیں بہت پسند ہے
میرا خود کا لکھا ہوا ہے جی ڈوبا ہوں ایک گانا ہے وہ ایک سوشل ایشوز پہ ہے مطلب وہ ایک صوفی اس کو کہہ سکتے ہیں صوفیزم پہ وہ میں نے گانا لکھا تھا وہ گانا میں نے خود ہی کمپوز کیا اور وہ بہت اچھا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا سناؤں گا ڈوبا ہوں میں نے صحرا صحرا دیکھا میں نے لہروں لہروں جانا دل میں تنہائی ویرانی میری آنکھیں پانی پانی ڈوبا ہوں ڈوبا ہوں
نغمہ نگار گلوکار اور موسیقار نادر عباس نے اپنے مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا
جی بس میں اپنے میوزک پہ بھی کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد میرا خود کا میوزک ویڈیو سولو ویڈیو جو ہے وہ میں آنر کروں گا جس کے لیرکس جو ہیں وہ احمد فراز صاحب کی غزل ہے کرما یاد مگر کس طرح بھلاؤں اسے غزل بہانہ کروں اور گنگناؤں اسے اس کو میں نے کمپوز کیا ہے کچھ نئے میوزک کے ساتھ کچھ نئے آئیڈیا کے ساتھ اس کو فلم بند بھی کیا ہے میں نے اس کا جو ویڈیو ہے وہ بھی ایک اچھوتا سا آئیڈیا ہے جو کہ ریئر نہیں عام نہیں ہے بہت ریئر آئیڈیا ہے وہ
یہ تھے پاکستان کے ایک ابھرتے ہوئے گلوکار نغمہ نگار اور موسیقار نادر عباس ہاشمی
سن لے زمانہ میرے پیار کا فسانہ میرے دل کی صداؤں کا
یاسمین جمیل وائس آف امریکہ واشنگٹن
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ
عید کی تقریبات کے دوران افغان صدر اشرف غنی نے افغان حکومت کی جانب سے 11 جون کی جگمندی میں توسیع اور امن مذاکرات شروع کرنے کی پیشکش کی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ ایسے مذاکرات کی حمایت کرتا ہے افغان عوام کے نام اپنے بیان میں جیسا کہ صدر غنی نے زور دیا کہ امن مذاکرات میں ضرورت کے تحت بین الاقوامی فریقین اور بین الاقوامی عناصر کے کردار پر تبادلہ خیال شامل ہوگا انہوں نے اعلان کیا کہ امریکہ ان مذاکرات میں مدد کرنے آسانی پیدا کرنے اور شرکت کرنے کے لیے تیار ہے وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ افغانستان کے تمام لوگوں کو خون خرابے کے خاتمے سے فائدہ پہنچے گا اور ہم نے افغانستان کے پورے معاشرے کی جانب سے مثبت رد عمل کا بھرپور مظاہرہ دیکھا ہے ہم نے اسلامی جمہوریہ افغانستان کے فوجیوں اور پولیس کو طالبان جنگجوؤں کے ساتھ ایک ساتھ عید کی نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے اگر افغان ایک ساتھ عبادت کر سکتے ہیں تو ان کے لیڈر ایک ساتھ مذاکرات بھی کر سکتے ہیں اور اپنے اختلافات حل کر سکتے ہیں وزیر خارجہ پومپیو نے اس جانب توجہ دلائی کہ امن مذاکرات شروع کرنے پر رضامندی ایک ایسے متحدہ افغانستان کے قیام کے لیے عزم کا اظہار ہے جس میں تمام شہری امن اور وقار سے زندہ رہ سکیں امریکہ افغان حکومت طالبان اور افغانستان کے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے تاکہ ایک ایسا امن سمجھوتا اور سیاسی حل معلوم کیا جا سکے جس سے اس جنگ کا مستقل طور پر خاتمہ ممکن ہو سکے
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں پتا ہے www.voanews.com/editorial
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ بنسر، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن پیش کیے جائیں گے۔ اور اب پروگرام ہوگا چہرہ رنگ۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔